بسم الله الرحمن الرحيم. بات یہ چل رہی تھی کہ حضرات ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اپنے اپنے حجروں سے مسجد والی جماعت کے اندر شامل ہوئی. اس وقت کا یہ واقعہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے حجرے سے مسجد والی جماعت میں شامل ہوئی. اسی درمیان حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پہنچ گئی. اب یہ حضرت اسماء فرماتی ہے ان اسماء, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہے, ارشاد فرماتی ہے کہ میں اپنی بہن حضرت عائشہ کے پاس پہنچی. حضرت اسماء حضرت عائشہ کے پاس پہنچی, وہی تصلی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسوف کی نماز پڑھ رہی تھی. فقلت, میں نے دوران نماز ہی پوچھا, ما شان الناس, لوگوں کو کیا ہو گیا, یعنی یہ وقت تو کوئی نماز با جماعت کا ہے نہیں, فجر کب کی ہو گئی, ظہر میں بہت دیر باقی ہے, ابھی یہ کون سی نماز با جماعت, ما شان الناس. فاشارت الی السماء, حضرت عائشہ نے دوران نماز آسمان کی طرف اشارہ فرمایا. گویا ماں عائشہ نے اشارے سے یہ بتلایا کہ آسما آسمان کو دیکھ, سورج کو گرہن لگا ہے, اس کی نماز ہو رہی ہے. یہ حضرت عائشہ کے اشارے کا مطلب ہے. فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ, لوگ سب کھڑے ہوئے تھے. لوگ کھڑے ہوئے تھے یعنی مسجد شریف میں لوگوں کا مجمع نماز میں شامل تھا. یہ ہے فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ کا مطلب. اب اس روایت میں عبارت اس طرح بھی سیٹ ہو سکتی ہے. حضرت اسماء فرماتی ہے, قالت اتیت عائشہ, میں حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں, خود حضرت عائشہ بھی کسوف کی نماز پڑھ رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا, تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. فقالت, اور ماں عائشہ نے یوں کہا, اتنا سبحان اللہ, اتنا جملہ حضرت عائشہ نے اپنی زبان سے بولا, سبحان اللہ. لفظ سبحان اللہ تعجب کے موقع پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. گویا حضرت عائشہ یوں کہنا چاہ رہی ہے کہ میں نماز میں مشغول ہوں اور تم سوال کر رہی ہو, تعجب ہے تیرے اوپر کہ مجمع پورا نماز میں ہے, میں نماز میں ہوں, میں تو سوال کر رہی ہے, تعجب ہے تیرے اوپر. یہ ہے لفظ سبحان اللہ کا ایک مطلب کہ حضرت عائشہ نے جو سبحان اللہ کہا, یہ حضرت اسماء کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ اسماء تیرے پہ تعجب ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو سوال کر رہی ہے. یہاں ایک مسئلہ سمجھ, کس کسی کو پتہ چلے کہ آپ نماز میں ہیں اس نیت سے سبحان اللہ بول سکتے ہیں، لیکن بطور جواب کہ سبحان اللہ بولا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی نے کوئی سوال کیا آپ کو اور آپ نے سوال کے جواب میں سبحان اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن سامنے والے کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز میں ہیں۔ آپ نماز میں ہیں اس بات کی اطلاع اس کو ہو جائے، اس کے لیے سبحان اللہ بولنا جائز ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ سبحان اللہ بولنا حضرت اسماء کو اطلاع دینی تھی کہ میں نماز میں ہوں، ابھی میں کوئی دنیاوی کلام نہیں کروں گی۔ قلت، حضرت اسماء بولتی ہے کہ میں نے کہا کہ آیتن، کیا مطلب؟ کوئی بڑی نشانی نمودار ہوئی ہے، کوئی عذاب کی، مصیبت کی کوئی بڑی نشانی نمودار ہوئی ہے۔ اب یہاں ایک اہم نازک بات سمجھ، عربوں کے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے تو یہ بڑے کسی حادثے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی عظیم حادثہ ہوئے تو اس پر پوری کائنات سوگ مناتی ہے، یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی سوگ مناتے ہیں، گہنا جاتے ہیں۔ تو اس گرہن کو یہ لوگ علامت سمجھتے تھے سوگ کی، کہ کائنات میں کوئی بڑا واقعہ ہوا، پوری کائنات سوگ منا رہی ہے، سورج چاند بھی سوگ منا رہے ہیں، اسی لیے وہ چمک کے بجائے کالے ہو گئے۔ اچھا، عجیب بات یہ ہوئی کہ حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جو حضرت ماریہ کے بطن سے تھے، ان کی ایک دن پہلے وفات ہوئی تھی اور دوسرے دن گرہن لگ گیا۔ تو لوگوں نے کیا چھوڑ دیا کہ ابراہیم کی جو وفات ہوئی اس پر یہ سورج گرہن منا رہا ہے، سوگ منا رہا ہے، لوگوں نے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ کل ابراہیم ابن النبی کی وفات ہوئی، اس کے سوگ میں، اس کے غم میں یہ سورج بھی آج کالا ہو گیا، یہ لوگوں نے جوڑ دیا۔ تو یہ حضرت اسماء بھی کہہ رہی ہے، کیا کوئی نشانی پیش آئی ہے کیا عذاب کی؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر سے اشارہ کیا، یعنی ہاں کا اشارہ کیا، ہاں زبان سے نہیں بولے، سر ہلا کے ماں عائشہ نے اشارہ کیا، اور اس اشارے کا مفہوم تھا ہاں، کہ ہاں کوئی بڑی چیز پیش آئی ہے، یعنی پورا سورج بے نور ہو گیا ہے، گہنا گیا ہے، یہ انہوں نے سر کے اشارے سے کہہ دیا۔ بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو سوال کا جواب سر کے اشارے سے دیا، کہ حضرت اسماء نے پوچھا اور حضرت عائشہ نے دوران نماز سر کے ذریعے اشارہ کر کے جواب دے دیا۔ امام بخاری اسی سے ترجمۃ الباب ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس پر آپ کو اشکال ہونا چاہیے کہ بھائی حدیث مرفوع کے ذریعے امام بخاری ترجمۃ الباب ثابت کرتے، جیسے ہاتھ کے اشارے پر دو دو حدیث مرفول آئے تو سر کے اشارے پر بھی کوئی حدیث مرفول آتے ہیں، یہ تو حضرت عائشہ نے سر سے اشارہ کیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا ہی سر سے اشارہ کیا، تو اس کی دو توجہ ذہن میں رکھو۔ پہلی توجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضور جیسے پیچھے آگے دیکھتے تھے ہو بہو اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے، تو معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آگے بھی حضور ایسا ہی دیکھتے تھے پیچھے بھی حضور ایسا ہی دیکھتے تھے، بالکل دونوں طرح حضور کو برابر نظر آتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے سر سے حضرت اسماء کو اشارہ کیا، وہ حضور نے معجزتاً دیکھ لیا، اور بعد میں حضرت عائشہ کو تنبیہ نہیں فرمائی کہ عائشہ تو نے اسماء کو سر میں کیوں سر سے کیوں اشارہ کیا تھا، یہ تنبیہ نہیں فرمائی حضور نے، تو یہ تقریر رسول ہو گئی۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل حجت ہو گیا، دلیل بن گیا، حدیث مرفوع کے درجے میں ہو گیا۔ دوسری توجہ سمجھو، اندازہ ایسا ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری بات بتلائی ہوگی کہ حضور آپ نماز پڑھا رہے تھے نا تو میری بہن اسماء آئی تھی، میں چالو نماز میں وہ مجھے کہ پوچھ رہی تھی تو میں نے خالی سر سے نماز میں اشارہ کر دیا تھا اس کو، تو اندازہ ایسا ہے کہ حضرت عائشہ نے پوری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتلائی ہوگی، اور حضور نے اس کے اوپر کوئی نکیر نہیں فرمائی، ورنہ نکیر ہوتی تو صراحت ہوتی، تو اس طرح حضور کے سامنے بات آئی ہوگی اور حضور نے اس کے اوپر کوئی تنبیہ نہیں فرمائی، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل حجت بن جائے گا کہ حضرت عائشہ نے جو سر سے اشارہ کیا وہ اشارہ بھی دلیل بن گیا، حجت شرعیہ بن گیا۔ اس لیے امام علی مقام نے فاشارت براسہا کے ذریعے ترجمۃ الباب کو قائم فرمایا، ثابت فرمایا۔ فقمت، حضرت اسماء بھی نماز میں کھڑی ہو گئی، بس سب پڑھ رہے میں بھی پڑھوں، وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ حتی علانی الغشیو، یہاں تک کہ میرے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی، چونکہ حضور نے بہت لمبی نماز پڑھائی تھی یہ رہی، اور حضرت اسماء اس کو برداشت نہیں کر سکی گرمی کی وجہ سے، چونکہ گرمی کی موسم بھی اور لمبا قیام سخت گرمی، اس لیے حضرت اسماء بے ہوش ہو گئی۔ تو طول قیام کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بے ہوش ہو گئی۔ بعض روایت میں ایسا بھی ہے کہ وہاں قریب میں ایک برتن تھا جس میں پانی تھا، پہلے تو حضرت اسماء نے وہ پانی لیا، چالو نماز میں نے چھڑکا اپنے اوپر تاکہ گرمی میں کچھ راحت مل جائے، لیکن پھر بھی گرمی اتنی شدید تھی اور نماز ماشاءاللہ ایسی لمبی ہوئی کہ حضرت اسماء بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوشی کامل نہیں ہوئی تھی، ناقص بے ہوشی ہوئی تھی، اس لیے کہ اگر کامل بے ہوشی ہوتی تو حضرت اسماء اپنے بدن پر سر پر پانی کیسے چھڑکتی، جس کو پوری پوری بے ہوشی آ جاتی ہے اس کو تو کوئی اور پانی چھڑکتا ہے، اور یہاں تو حضرت اسماء خود اپنے سر پر پانی چھڑک رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضرت اسماء کی بے ہوشی نیم بے ہوشی تھی، آدھی بے ہوشی تھی، اسی لیے وہ اپنی گرمی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے پانی بھی اپنے اوپر چھڑک رہی ہے۔ فجعلت اصب علی رأسی الماء، میں اپنے سر پر پانی چھڑکنے لگی۔ نماز پوری ہو گئی، طویل کسوف کی نماز مکمل ہو گئی۔ اسی لیے آپ لوگ جہاں بھی رہو، سورج گرہن ہو کہ چاند گرہن ہو، اعلان کر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ با جماعت، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ گرہن سے پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے اخباروں کے ذریعے کہ فلاں دن دن میں یا فلاں رات کو گرہن ہے، تو آپ کو ایک میسج چلا دینے کا کہ بھائی اتنے بجے گرہن کی نماز ہوگی، اور پھر آپ نماز پڑھائیے۔ یہ اہتمام کرنا چاہیے سنت کو زندہ کرنے کا، عام کرنے کا۔ تو نماز پوری ہو گئی، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خود نماز کے بعد، اور اس بیان کا مقصد کیا تھا؟ جاہلیت کے زمانے کی جو غلط باتیں مشہور تھیں، ان مشہور غلط باتوں کا ازالہ کرنا تھا، اصلاح عقیدہ کرنا تھا۔ اسی لیے حضور نے باقاعدہ بیان فرمایا، فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأثنى علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا فرمائی، حمد بھی کی ثنا بھی کی۔ اس سے معلوم ہوا خطبے کے شروع میں حمد اور ثنا ہونی چاہیے، یہ مسنون عمل ہے۔ ثم قال، پھر حضور نے عجیب بات اس بیان میں ارشاد فرمائی۔ اب اس بیان کا ایک اہم ترین موضوع کیا تھا؟ کہ یہ سورج اور چاند کو جو گرہن لگتا ہے، کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے سے نہیں لگتا۔ لہذا جاہلیت میں عربوں میں جو غلط بات مشہور تھی، حضور نے پہلے تو اس کا ازالہ فرمایا کہ بھئی تمہارا ذہن صاف کرو، یہ ابراہیم کی کل وفات اور آج گرہن، ذالک تقدیر العزیز العلیم، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں، کہ ابراہیم کی موت پر سورج نے سوگ منایا ہو، ایسا نہیں ہوا ہے۔ حضور نے اس غلط سوچ کی پہلے تردید فرمائی۔ معلوم ہوا کہ لوگوں میں جو غلط باتیں چلتی ہو، اہل علم علم کی روشنی میں اس کا ازالہ کرے، موقع بموقع لوگوں کی رہنمائی کرے۔ غلط عقیدے، غلط اعمال، غلط رسم و رواج جو گھس گئے ہوتے ہیں، اس کی موقع بموقع اصلاح کرنی چاہیے اہل علم کو، جو حضور کی سنت ہے۔ پھر دوسرا مضمون اس میں یہ بھی تھا، ما من شیء لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقام ھذا، جو چیزیں بھی میں نے دیکھی نہیں تھی، وہ سب چیزیں آج یہاں کھڑے کھڑے میں نے دیکھ لی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غیبی دنیا کی بہت ساری چیزیں جو آج تک میں نے بھی نہیں دیکھی تھی، آج گرہن کی نماز میں میں نے دیکھ لی۔ اب دیکھیے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، عالم مثال کے اندر اس کی ایک شکل ہے۔ یہ دنیا عالم ظاہری ہے، عالم مشاہدہ ہے، اس میں ہم ہیں، دوسری چیزیں ہیں، اللہ کے یہاں ایک اور عالم ہے، عالم مثال، دنیا کی ہر چیز کی ایک مثالی شکل صورت اللہ نے عالم مثال کے اندر بنائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مثال کو دیکھا اور دنیا کی بہت ساری چیزوں کی مثالی شکل دیکھی. بعض یوں توجیہ کرتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کی بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. ملائے اعلیٰ یعنی اوپر والی مجلس، شاہی الہی درباری مجلس، ملائے اعلیٰ وہاں کی بہت ساری باتیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. گویا دنیا میں رہتے ہوئے اب تک جو چیزیں نہ دکھائی گئی تھی، وہ اس وقت دوران نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو دیکھا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھا، یعنی سب چیزیں دیکھی، جنت اور جہنم بھی دیکھی. کسوف کی نماز کے دوران میں کیسے عجیب مشاہدہ ہوا ہوگا اندازہ لگاؤ، کہ ملے اعلیٰ کی چیزیں دیکھی، عالم مثال کی چیزیں دیکھی، عالم غیب کی چیزیں دیکھی، ارے جنت جہنم بھی دیکھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ حتیٰ جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہ انتہا، غایت کو بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر جو فرمایا کہ جنت اور جہنم بھی میں نے دیکھ لی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم سے آگے کی بھی بہت ساری چیزیں دیکھی، تو اس کی ایک توجیہ یوں کی جاتی ہے کہ اللہ کے امور عظام غیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں دیکھے. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے امور ہیں، امور عظام ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے جنت جہنم تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس کا مشاہدہ کرتے کرتے دیکھتے دیکھتے جنت جہنم تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. اسی بھی بات سوال یہ تھا، سوال پھر سے سمجھو کہ حتیٰ تو استعمال جو ہوتا ہے وہ انتہا، غایت وغیرہ کو بتلانے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج میں بھی جنت جہنم کو پہلے دیکھ چکے تھے. وہ ایسا نہیں تھا کہ پہلی مرتبہ حضور نے جنت جہنم دیکھی گرہن کی نماز میں، معراج میں تو جب بالجسد تشریف لے گئے تھے تب بھی آپ نے جنت جہنم دیکھی تھی. آج یہاں پر پہلی مرتبہ دیکھی ہو گرہن کی نماز میں، ایسا نہیں تھا. تو حتیٰ یہ تو ترقی کو بتلاتا ہے کہ بھائی آدمی یوں کہہ گئے نہیں، کہ میں نے یہ دیکھا یہ دیکھا، ترقی کرتا گیا، اخیر میں وہ بھی دیکھ لیا، یہ انتہا. ترقی کرتے کرتے انتہا کو بتلانے کے لیے لفظ حتیٰ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ نے وہ مثال پڑھی تھی نا، بولے اکلتس سمکتا حتیٰ رأسہا راسہا، تین یا دو عراق پڑھتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ میں نے مچھلی کھانا چالو کیا، ترقی کی، آگے بڑھا، گوشت کھایا مچھلی کا، کھاتا گیا، آگے بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا، اخیر میں مچھلی کا سر بھی کھا گیا، ترقی آگے بڑھتا گیا. تو یہاں تو حضور پہلے جنت جہنم دیکھ چکے تھے، پھر ترقی کیا ہوئی؟ تو اس کی توجیہ یوں کرنی کہ اللہ کی غیبی دنیا کے امور عظیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے گئے، اور وہ امور عظیمہ دیکھتے دیکھتے اخیر میں جنت جہنم بھی دیکھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری توجیہ کرنے کی اس میں کہ عالم معراج میں اور جو ہے گرہن کی نماز میں دیکھنے میں فرق ہے. جنت جہنم معراج میں بھی دیکھی، جنت جہنم گرہن کی نماز میں بھی دیکھی، لیکن دونوں دیکھنے کے اندر فرق ہے. کیا فرق ہے؟ گرہن کی نماز کے وقت حضور اس دنیا میں مدینہ المنورہ میں، اور یہاں رہتے ہوئے حضور نے دوران نماز جنت جہنم دیکھی اس عالم کے اندر. اور جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو عالم دنیا نہیں تھی، وہ عالم آخرت تھا، وہاں جا کر کے حضور نے جنت جہنم دیکھی. اسی لیے معراج کی جنت جہنم دیکھنا اور یہاں دنیا میں رہتے ہوئے گرہن میں جنت جہنم دیکھنا، دونوں کے عالم بالکل الگ الگ ہیں. وہ عالم آخرت میں معراج میں دیکھا، یہاں عالم دنیا میں رہتے ہوئے جنت جہنم کو دیکھا، فرق ہے دونوں میں. نمبر تین، اسی لیے توجہ سمجھو، ایک ہی چیز ہم دو چار مرتبہ دیکھیں لیکن صفات بدلے ہوئے ہو، وہ چیز ہر مرتبہ الگ معلوم ہوتی ہے. کہ بھائی آج بھی کڑی کھچڑی کھائی، میں کل بھی کھائی، لیکن دونوں میں بہت فرق. آج کھائی نے وہ سمپل کڑی کھچڑی، کل کھائی تھی نے وہ لچکا کھچڑی کھائی تھی، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو صفات بدل جائے تو بھی دونوں الگ الگ کہے جائیں گے. اب معراج میں کیا صفات تھے جنت جہنم کے؟ فغشاہا ما غشا، اس وقت عجیب عجیب ڈیکوریٹ کیے گئے تھے جنت کو اور سدرۃ المنتہا کو، آخری نبی کے استقبال کے اندر خاص ڈیکوریشن اور زینت کے ساتھ حضور کو جنت اس وقت دکھلائی گئی. اور اب سن 10 ہجری کے اندر گرہن کی نماز میں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ 10-11 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں، اور اتنے سال کے بعد تو کتنی تبدیلی آ گئی ہوگی، کیونکہ جنت تو ہر روز ڈیولپ ہوتی ہی رہتی ہے، آگے اس کے اندر ڈیکوریشن ڈیولپمیشن ہوتا ہی رہتا ہے. تو 10-11 سال کے بعد حضور دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کتنی تبدیلی آئے. تو اس طرح دونوں مرتبہ کے دیکھنے میں بڑا فرق ہوگا، صفات کے اعتبار سے، زینت جمال ڈیکوریشن کے اعتبار سے. اسی لیے دونوں کا دیکھنا ایک نہیں کہا جائے گا، الگ الگ کہا جائے گا. فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَتُونَ فِي قُبُورِكُمْ، میری طرف وحی کی گئی کہ قبروں کے اندر تم لوگ فتنے میں ڈالے جاؤ گے. مثل او قریب، من فتنة المسیح الدجال. دھیان سے دیکھنا عبارت کہ مجھے یہ وحی کی گئی کہ تم لوگ تمہاری قبروں کے اندر فتنے میں ڈالے جاؤ گے. کیسا فتنہ قبر میں ہوگا؟ مثل فتنہ فتنتی مسیح الدجال یا او قریب فتنتی المسیح الدجال، یعنی ہو بہو مسیح دجال جیسا فتنہ قبر میں یا مسیح دجال کے فتنے کے قریب قریب فتنہ قبر کے آگے. ہر مرتبہ ہم کہتے ہیں یہ چیز ہو بہو اس کے جیسی ہو گیا مثلا، ہر مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے قریب ہے، ہو بہو کے نہیں قریب ہے. تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مثل استعمال فرمایا یا لفظ قریب استعمال فرمایا، یہ راوی کو شک ہے. ای ذالک قالت اسماء، حضرت اسماء نے کیا جملہ کہا تھا؟ حضرت اسماء حضور نے، حضرت اسماء نے نقل کرتے ہوئے کیا جملہ کہا تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب نقل کی تو کیا جملہ کہا تھا؟ یا تو مثل کہا تھا یا قریب کہا تھا. اور اسماء نے کیا کہا تھا یہ شک بعض حضرات کہتے ہیں کہ فاطمہ کو ہوا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہشام کو ہوا، بعض کہتے ہیں کہ فاطمہ اور ہشام دونوں کو ہوا. تین طرح کے اقوال ہے، چونکہ سند میں حضرت اسماء سے نقل کرنے والی حضرت فاطمہ ہیں اور ان سے نقل کرنے والے ہشام ابن عروہ ابن زبیر ہے. تو کہا کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا یہ شک بعض کہتے فاطمہ کو، بعض کہتے ہیں کہ ہشام کو ہوا، بعض کہتے ہیں دونوں کو یہ شک ہوا ہے کہ کیا جملہ استعمال فرمایا تھا. لفظ قریب منون بدون اور غیر منون دونوں طرح ہے، یعنی قریب پر تنوین بھی پڑھ سکتے ہو، بلا تنوین بھی پڑھ سکتے ہو، قریب او قریبن دونوں طرح پڑھ سکتے ہو. جبکہ مثل تو بغیر تنوین ہی پڑھا جائے گا، لفظ مثل تو دونوں صورت میں، یعنی قریب پر تنوین پڑھو یا نہ پڑھو، مثل تو بلا تنوین ہی پڑھا جائے گا. من فتنت المسیح الدجال، یعنی قبر کے اندر ایسا فتنہ آئے گا جیسا کہ دجال کا فتنہ، دجالی فتنوں کی طرح فتنہ آئے گا. اب چند باتیں سمجھو یہاں پر، کہ قبر کے فتنے کو دجالی فتنے کی طرح قرار دیا، کیا مطلب اس کا؟ نمبر ایک، دجال کا فتنہ بڑا خوفناک، اسی طرح قبر کا فتنہ بھی بڑا خوفناک، یہ تشبیہ خوفناک ہونے کے اندر ہے. نمبر دو، دجال کے خروج کے وقت پر ہر انسان آزمائش میں ہوگا، اسی طرح قبر میں بھی ہر انسان کو آزمائش ہوگی. الا الصالحون. تو دوسرا مطلب کیا؟ کہ دجال کے خروج کے وقت کے اوپر ہر انسان آزمائش میں ہوگا، اسی طرح قبر کے اندر بھی ہر انسان آزمائش کے اندر ہوگا. اللہ کے صالحین بندے اس آزمائش سے مستثنا ہوں گے، تاکہ آزمائش ہوگی اللہ حفاظت میں رکھے قبر کے آزمائش سے. ایک بات یہ ہو گئی، دوسری بات سمجھا، دجال کو مسیح دجال کیوں بولتے ہیں بھائی؟ نمبر ایک، مسیح فعیل مفعول کے معنی میں، فعیل اس میں مفعول کے معنی میں عربی میں بکثرت ہوتا ہے، تو یہاں بھی مسیح الفعیل مفعول کے معنی میں، ممسوح العین کے معنی میں، کہ اس کی دونوں آنکھیں مٹی ہوئی ہے، ایک بھی آنکھ اس کی اچھی نہیں ہے، ایک آنکھ کی جگہ پر تو خالی سوراخ ہے، دوسری آنکھ جو ہے باہر نکلے گی ہے، انگور کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے، دونوں آنکھ اس کی معیوب ہیں، اس اعتبار سے ممسوح العین. اور ایک طرف والی آنکھ یہ بالکل سپاٹ ہے، سپاٹ آنکھ کا سوراخ بھی نہیں ہے، اور اس میں جو ہے یعنی بالکل سپاٹ ہے، آنکھ کا کھڈا نہیں ہے، صرف سوراخ ہے. ایک طرف کی اس کی آنکھ بالکل سپاٹ، بیچ میں سوراخ، اور دوسری آنکھ باہر نکلی ہوئی، دیدہ آنکھ کا اندر کا ڈوڑا باہر نکلا ہوا، اس طرح، اس لیے وہ ممسوح العین. نمبر دو، ممسوح عن الخیر، ہر خیر سے وہ دور ہے، ہر خیر اور بھلائی سے دجال دور ہے. نمبر تین، زمین کے اوپر آنن فانن عالمی سفر کرے گا، اسی لیے مساحت فی الارض سے اس کو مسیح کہا گیا. نمبر چار، یہ بھی لوگوں پر ہاتھ پھیرانے کی کوشش کرے گا. حدیث میں مشکا شریف میں آپ نے پڑھا نا، انسان پر ہاتھ چلا کے دو ٹکڑے کرے گا، پھر دو ٹکڑے جوڑے گا، تو مسیح مساح مسحول ید، چونکہ یہ تو اصل معجزہ عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن دجال بدمش بھی ایسا استدراج کے طور پر وہ بھی ایسا کرے گا. یہ سب لفظ مسیح ہونے کے معنی ہیں، اسی لیے آخری زمانے میں دو مسیح آئیں گے، یاد رکھنا، ایک مسیح حق اور ایک مسیح باطل. مسیح حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مسیح باطل دجال، وہ آئے گا. بی جل سے مشتق ہے دجال کا لفظ، بی جل کے معنی آتے ہیں دھوکہ فریب، بی جل دھوکہ فریب، اور دجال مبالغہ، کہ جو دھوکہ فریب کا بہت کام کرے اس کو کہتے ہیں دجال. اسی لیے دنیا میں بھی ہم اپنے محاورے میں بولتے ہیں نا، کوئی ایسا بہت ایسا ہو تو کہتے ہیں دجال ہے، مطلب لغوی معنی کے اعتبار سے، کہ بہت بیجل کرتا ہے، بہت مکر و فریب کرتا ہے. اچھا، یہ بنو نوعی انسان میں سے، یاد رکھنا، دجال انسان میں سے. یقال ما علمک بهذا الرجل، اب آئے قبر کے سوال کی طرف. مردے کو قبر میں کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، اس آدمی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کس آدمی کے بارے میں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. دیکھیے یہاں بہذا الرجل ہے، ابن ماجہ شریف کی روایت میں لفظ محمد صراحتن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. گویا قبر میں مردوں کو جو تین سوالات ہوں گے، اس میں ایک سوال ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کہ ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے، مردے بول، اس طرح فرشتے اس کو سوال کریں گے. اب یہ جو جملہ آیا کہ حضور کے بارے میں فرشتے پوچھیں گے، دو فرشتے، کافر نافرمان کی قبر میں آوے تو ان کا نام منکر نکیر، اور مومن نیک صالح کی قبر میں مبشر بشیر، یہ نام الگ الگ ہے، کہ مومن نیک صالح کی قبر میں مبشر بشیر، بشارت لے کر، اور کافر نافرمان کی قبر میں منکر نکیر. یہ دونوں فرشتے تین سوال کریں گے. ایک سوال بڑا بھاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کریں گے کہ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے مردے بول چل. اب یہاں اس کے اوپر ایک بڑا اشکال کھڑا ہوتا ہے, چونکہ آپ نحوی لوگ ہیں تو ایسے سوال پر بڑا ذہن جاتا ہے. فورا نمبر ایک, حاضا کا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے محسوس کے لیے. حاضا اس طریقے سے, یعنی سامنے کوئی چیز ہو تو کہتے ہیں حاضا. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے؟ کیسے حضور کے بارے میں یہ پوچھا بحاضر رجل؟ اور رجل سے مراد ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. کہ حضور کے لیے فرشتے مردے کو پوچھیں گے کیا کہتا ہے تو اس آدمی کے بارے میں, تو کیا حضور قبر میں ہوں گے سامنے کہ وہ لوگ یوں پوچھیں گے حاضر رجل کے لیے تو کیا کہتا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ لہٰذا تو محسوس کے لیے سامنے ہو اس کے لیے, اور یہ تو ہر مردے کو اس کی قبر میں سوال ہو رہا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور تو وہاں قبر میں کہاں سے آئے کہ حاضر کے لفظ کے ذریعے ملائکہ سوال کرے. یہ اشکال پیدا ہوتا ہے, جواب سمجھو اس کے. نمبر ایک, پہلا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ذہن میں اتار دی جائے گی. مردے کے ذہن میں حضور کی ذات اقدس کو اتار دیا جائے گا, اور حاضر فی ذہن کو حاضر فی المحسوس قرار دے کر حاضا کے ذریعے سوال کیا جائے گا. یعنی جو ذہنی طور پر موجود اور مستحضر ہے اس کو سامنے موجود سمجھ کر کے یہ حاضر رجل کے ذریعے سوال کیا جائے گا. سمجھ میں آیا پہلا جواب؟ بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں اتنی عجیب مستحضر ہوتی ہے کہ جیسے کہ سامنے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے, حالانکہ سامنے ہے ہی نہیں, لیکن جو ہے صرف ذہنی چیز کو بھی ہم محسوس کے درجے کے اندر مانتے ہیں. ایک جواب یہ روایت کا. دوسرا جواب سمجھے روایت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک تمام پردے ہٹا لیے جائیں گے. جس مردے کو بھی قبر میں سوال ہو رہا ہے اس مردے کی قبر سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر تک تمام پردے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہٹا لیں گے. اس لیے یہ سوال ہوگا کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے. تیسری توجہ سمجھو, شبیہ, حضور کی شبیہ, اردو میں عربی میں شبی کہتے, گجراتی میں چھبی بولتے, اسی لفظ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک مردے کو قبر کے اندر پیش کی جائے گی, اور اس کے بعد سوال کیا جائے گا کہ تیرا ان کے بارے کے اندر کیا کہنا ہے. پانچویں تو چوتھی توجہ سمجھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے گا, اور نام مبارک لے کر کے مردے کو پوچھا جائے گا کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے. نام مبارک, اگرچہ شریا نے اس پر اشکالات کیے کہ بھائی نام لینا کیا توہین نہیں؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, تو نام لینا تو ایک طرح کی توہین ہوتی ہے. تو کیا ملائکہ قبر میں سوال کرتے وقت حضور کی توہین کریں گے نعوذ باللہ؟ کہ محمد کے بارے میں یہ مرغی بول دے رہا کیا کہنا ہے نا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اور بعض تو اس عبارت کو بھی توہین پر محمول کر رہے ہیں کہ یہ فرشتے یوں کہیں گے کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہنا ہے. کم سے کم ادب سے بولنا چاہیے کہ رسول اللہ کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے. حاضر رجل بھی ایک طرح کی توہین ہے، جیسے کہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں لفظ محمد سری ہے تو وہ بھی ایک توہین پر مانگ. بھائی نام کیوں لے گئے حضور کا ملائکہ، اتنا صاف لفظوں کے ہے. تو ضمن اس کا جواب سمجھ لو، چونکہ ملائکہ یہاں پر آئے ہیں میت کو سوال جواب کرنے کے لیے، اس لیے وہ رسول یا کوئی ایسا بازمت لفظ استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ اگر وہ یوں کہے رسول اللہ کے بارے میں دیا تیرا کیا کہنا ہے، تو مردہ پلٹ کر کے اسی جواب کو نقل میں کہہ دے رہے میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. اگر یوں پوچھے کہ بھائی رسول اللہ کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو اس کو جواب آ گیا، وہ تو پلٹ کے کہے گا کہ ہاں ان کو میں اللہ کا رسول مانتا ہوں. تو کہیں وہ مردہ ملائکہ کے قول کی حکایت کر کے جواب نہ دے رہا ہے، اس لیے ملائکہ اس وقت پر تعبیر ایسی استعمال کریں گے کہ اس مردے کو ان کا جواب نقل کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اس لیے وہ کہیں گے اس رجل کے بارے میں کیا کہنا ہے. اور ظاہر ہے کہ امتحان کے وقت کے اوپر تو اس طرح مبہم رکھنا ہی پڑتا ہے، وہاں اگر واضح کر دے گے تو پھر امتحان کیا رہے گا. اس لیے یہ لوگ بہذا رجل کہیں گے، اور جو ہے کوئی عظمت اور ادب والا لفظ اس وقت استعمال نہیں کریں گے، عظمت والا لفظ نہیں بولیں گے. پانچویں توجیہ سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے اندر اس مردے کو لے جایا جائے گا، یعنی ملائکہ اس مردے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں لے جائیں گے، اور وہاں لے جا کے پوچھیں گے کہ بھائی ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں. نبی فوجی کی یہ شرائے کرام نے نمبر چھ، چھٹی توجی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردے کی قبر میں تشریف لائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے. حضور تشریف لائیں گے، جب ملائکہ سوال کرنے آئیں گے تو حضور خود تشریف لائیں گے، اور پھر ملائکہ حضور کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے. بھائی دیکھو، یہ دنیا کی ظاہری بات الگ ہے، قبر کی بات الگ ہے. مثلاً یہاں سے لے کر مدینہ المنورہ تک کتنے پہاڑ ہیں، کتنے جنگلات ہیں، کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنے سمندر دریا ہے، سب آڑ ہے، اور قبر کا عالم بالکل الگ الگ ہے. وہاں کسی طرح کی کوئی آڑ، مانع، رکاوٹ، ہجر نہیں ہے. اس لیے وہاں پر دیدار اور زیارت بہت آسان ہوگی، دنیا کی طرح وہاں دیدار زیارت مشکل نہیں ہوگی. یہ تو ما علم کا بہادر رجولی، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا علم ہے، تو کیا جانتا ہے، بول مردے. فأما المؤمن أو الموقن، تو جو آدمی ایمان والا ہوگا، جو آدمی اللہ پر یقین والا ہوگا. اب حضور نے مومن کہا یا موقن کہا، یہ حضرت اسماء سے نقل کرنے والی عورت فاطمہ کو شک ہو گیا کہ اگر وہ قبر کا مردہ حضور کی نبوت پر ایمان لانے والا ہے، یا قبر کا مردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین رکھتا ہے یا ایمان رکھتا ہے؟ پہلی صورت میں ایمان رکھتا ہے، دوسری صورت میں یقین رکھتا ہے. لا ادری ایہما قالت اسما، فاطمہ کہتی ہے کہ اسما نے کیا لفظ کہا تھا، مومن یا مقیم، وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. فیقول، اگر مومن مقیم ہے تو کہے گا ہوا محمد ہوا رسول اللہ، ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہے. جا انا بالبینات، وہ معجزات لے کر کے، احکام واضحہ لے کر کے ہمارے پاس تشریف لائے تھے. کتنا پیارا جواب دے دیا اس نے. والہدا، ہدایت کی بات لے کر آئے تھے. فعجبناہ، ہم نے ان کی بات قبول کر لی تھی، مان لی تھی. واتبعناہ، جو شریعت وہ لائے تھے ہم نے وہ شریعت کی اتباع کر لی تھی. یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہچان نہ ہوں، جو دین ہدایت لے کر آئے تھے ہم نے اس کی اتباع کی تھی، ہم اس پر عمل کرنے والے بنے تھے. دیکھیے یہاں بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ ما علمک بہذا الرجل، دیکھ لیا. اور آپ نے دوسری حدیث کی کتابوں میں لفظ پڑھ رہا ہے ما تقولو فی حاضر رسول، اس شخص کے بارے کے اندر تیرا کیا کہنا ہے. ما تقولو فی حاضر رسول، اور یہ آیا ہے ما علمک بحاضر رسول، تو یہاں ما استفہامیہ قرار دیا کہ اس شخص کے بارے میں یہ مردے تیرا کیا علم ہے، بول. حضرت امام النا ہوا مولانا صدیق احمد صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک بہت جاندار بات کہی. مدرسہ مزار علوم میں تھے، ان کی شعر جامع بہت مشہور تھی، امام النا ہوا کہے جاتے تھے. ہمارے جتنے اساتذہ ماضی قریب میں مزار علوم سے پڑھے ہیں وہ سب ان کے شاگرد ہیں. حضرت شیخ یونس صاحب کے بھی وہ استاد تھے شیر جامی کے. تو فرماتے تھے کہ میں فرشتوں کو جو سوال ہے وہی دوہرا دوں گا. فرشتہ کیا پوچھے گا؟ ما علمک بہذا الرجل، تو میں خود فرشتوں کہوں گا ما علمک بہذا الرجل. فرشتے کہے گا ما تقول فی ہذا الرجل، تو میں ہو بہو وہی جواب دہراؤں گا ما تقول فی ہذا الرجل. فرق یہ کروں گا کہ انہوں نے ماں استفہامیہ مراد لیا، میں ماں موصولہ مراد لوں گا. سمجھ گئے جواب؟ کہ ملائکہ نے سوال کرتے ہوئے کیا مراد لی؟ ماں استفہامیہ، اور میں ماں موصولہ مراد لے کر جواب دوں گا. دیکھیے کیسے پہنچے ہوئے لوگ تھے کہ ماں علم کا بحاظ رجل، یہ استفہام کیا تمہارا اب موصولہ ہو دے گا؟ جو تمہارا علم ہے نا ان کے بارے میں وہی میرا ہے. یہ موصولہ کا معنی کہ فرشتو تم اس آدمی کے بارے میں جو کہتے ہو میں کہتا ہوں، کیونکہ میں وہی جواب دوہرا دوں گا. اللہ کے عجیب عجیب بندے ہوا کرتے ہیں دنیا میں. ایک بحث یہ ہوگی. دوسری بات یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، حضور قبر میں فرشتے سوال کرنے آئیں گے تو عقل تو ہماری ٹھیک ٹھاک ہوگی. حضور نے فرمایا عمر بالکل عقل تو سلامت ہوگی، تو کہا تو نمٹ لیں گے فرشتوں میں، کوئی واندہ نہیں، تو نمٹ لیں گے. اس لیے کہ عقل سلامت ہوتا تو بنداز جواب دیں گے، کوئی ٹینشن نہیں. جیسے عمر کا معاملہ ایسا تھا. تو فیقول ہوا محمد، اس پر یاد ہے کہ میں نے سیراجی خارج میں پنجم کے سال پڑھ لی تھی. ہمارے حضرت احمد صاحب احمد برکاتوں سے گھر پر جاتے تھے کام کاج کے لیے، تو اثر بعد مجھے سیراجی پڑھائی تھی، کلاس میں شروع ہوئے اس سے پہلے، اور ایسے پڑھائی تھی کتاب کھولے بھی گئے پوری سیراجی، اور 200-250 مثالوں کی مشق بھی کرا دی تھی. اب سیرا جی کا پرچا ہے اور جو صدر مفتی ہو وہی نکالے نام بھی لکھے جاتے ہیں. مجھے ڈر یہ کہ حضرت نے مجھے خارج میں پڑھائی ہے اور اگر گڑبڑ ہوئی تو آپ بنے گی ہوگی. تو دفناش تو تھے ہم سالانہ پر سراجی کا پرچہ صبح میں ہے تو مغرب بعد عشاء پڑھ کے حضرت نماز پڑھ کے گھر جا رہے تھے. میں کہتے دعا کرنا کل سراجی کا پرچہ. دعا کا مقصد کیا کہ ابھی تمہیں بند ہو کہ گڑبڑ ہوئے تو واندھا نہیں آ رہی پرچے کے جواب میں. تو مجھے حضرت عمر کا یہ قول سنا ہے کہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ قبر میں سوال جواب آئیں گے منکر نکیر تو ہماری عقل سلامت ہوگی. تو میں نے کہا اس نے کہا ہوگی تو کیا پھوڑ لیں گے. تو مجھے کہا عقل ٹھیک رکھ کے پرچہ لکھنا بس اور چلے گئے. تو یہ ہیں پرچے میں عقل ٹھیک رکھنے کے, گھبرا نہیں جانے کا, ڈر نہیں جانے کا, پریشر میں نہیں رہنے کا. تو آدمی صحیح صحیح جواب لکھے ورنہ الجھ جائے.